بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سوى وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم اور پیارے بھائیوں آپ کو معلوم ہے کہ رمضان بالکل قریب آ چکا ہے اس لیے آج کی گفتگو رمضان کے بارے میں ہوگی مگر اس میں دو پہلو ہیں ایک ہی رمضان کیا ہے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات کی بارش فرمائی ہے رمضان کی عظمت کیا ہے فضیلت کیا ہے بزرگی کیا ہے رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کتنا نوازنا چاہتے ہیں دینا چاہتے ہیں رمضان میں اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کا بھاؤ کتنا بڑھا دیتے ہیں لہذا رمضان کا استقبال کرنا ہے اور آگے یہ بات ہے کہ رمضان کا استقبال کس چیز سے کرنا ہے آپ کو معلوم ہے کہ جمعہ میں دو بیان ہوتا ہے تو پہلا بیان جو ہے وہ رمضان کے انعامات اور بشارات سے متعلق کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کیا کیا انعامات عطا فرماتے ہیں کیا کیا بشارتیں کیا کیا خوشخبریاں اور رمضان کا استقبال کن چیزوں سے کرنا چاہیے اور دوسرا خطاب جو ہوگا وہ اس عنوان پر ہوگا کہ رمضان میں وہ کیا چیزیں ہیں کہ اگر کسی نے ان اعمال کو کر لیا تو نہ صرف یہ کہ اس کی رمضان کی نیکیاں لٹ جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، بلکہ خطرہ یہ ہے کہ کہیں اس پر خدا کی طرف سے دردناک عذاب نہ سکے. مگر یہ خطاب کا دوسرا جز ہے، وہ دوسرے خطاب میں ہوگا. پہلا جز جو آپ سے عرض کیا کہ رمضان کیا ہے، میرے بھائیو، رمضان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش کا ایک مہینہ ہے. رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت کچھ نوازنا چاہتے ہیں، عطا فرمانا چاہتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے دو مہینہ پہلے ہی باقاعدہ رمضان کے بارے میں دعا کا اہتمام فرماتے تھے. چنانچہ مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور رمضان تک پہنچا دے. کیا مطلب؟ ایسا نہ ہو کہ رجب اور شعبان میں ہم دنیا میں زندہ رہیں اور رمضان آنے سے پہلے دنیا سے چلے جائیں، محروم ہو جائیں، یا اس کی برکتوں سے محرومی کی اور کوئی بھی شکل ہو جائے، ایسا نہ ہو. تو اولیاء اللہ سارے سال رمضان کا انتظار کرتے تھے، کیونکہ رمضان ایسا مہینہ ہے اگر کسی نے پا لیا اور اس کو ڈھنگ سے گزار دیا تو اس کی برکت سے پورا سال اس کا اچھا گزرے گا. جس کا رمضان اچھا گزرا اس کا پورا سال اچھا. اور اچھا گزرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں مشغول ہو کے گزرے. تو ایک تو دو مہینہ پہلے ہی سے اللہ کے رسول باقاعدہ دعا مانگتے تھے. پھر میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شعبان کی اخیر تاریخ میں ہی، یعنی رمضان کے آنے سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک واعظ فرمایا، ایک تقریر فرمائی، ایک خطبہ دیا، ایک بیان دیا، جس میں رمضان کی عظمت کا، اس کی برکتوں کا تفصیلی بیان فرمایا. وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے، حضور فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، اے لوگو، تم پر ایک بڑی عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، شہر مبارک، بڑی برکت والا مہینہ آ رہا ہے. پھر اللہ کے رسول نے اس کی برکتوں کو کھولا، فرمایا شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے روزے کو اللہ تعالی نے فرض قرار دیا ہے. اللہ ہمارے مالک ہیں، خالق ہیں، ہمارے حاکم ہیں، ہمیں وہ کسی بات کا حکم کریں تو ہمیں سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، ان کے سامنے اپنے کو جھکا دینا چاہیے کہ میرے مالک، آپ نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ آپ کا حکم ہمارے سر آنکھوں پر، ہم ضرور اس حکم پر عمل کریں گے، بجا لائیں گے اور خوشی سے بجا لائیں گے. جب اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کو فرض قرار دیا تو ہمیں نہایت اہتمام کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اور رضا و رغبت کے ساتھ اس ماہ مبارک کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. افسوس کہ آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو رمضان کا فرض روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے، اور معمولی معمولی بہانوں سے، معمولی معمولی بیماریوں کے وہم سے، عذر سے، یعنی حقیقی عذر نہیں ہوتا، بس وہمی خیالی پلاؤ، دل میں سوچ لیا صاحب ہم بیمار ہیں اور ہمیں تو فیسلٹی حاصل ہے کہ صاحب ہم روزہ نہ رکھے تو ہمیں کوئی، ہمیں معافی، یہ دل میں ایسا سوچ لیا. یاد رکھو، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ رمضان کا ایک روزہ بھی بلا شرعی مجبوری کے اگر کسی نے چھوڑ دیا تو اس کے بدلے میں اگر وہ ساری عمر روزہ رکھتا رہے، ساری عمر روزہ رکھتا رہے، تو وہ رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا. رمضان رمضان ہے، اس کا کوئی جواب ہی نہیں. لہذا اگر کسی کو کوئی واقعی بیماری ہے تو وہ بیماری علماء اور مفتیوں کے سامنے پیش کرے، وہ شریعت کے کمپیوٹر میں ڈال کر چیک کریں گے اور بتائیں گے کہ آپ کی بیماری کس گریڈ کی ہے، کیا اس گریڈ کی بیماری پر شریعت کی طرف سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. اگر شریعت کی طرف سے اجازت ملتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ روزہ نہ رکھیں تو آپ مجرم نہیں ہیں، پاپی نہیں ہیں، تو ٹھیک ہے آپ روزہ نہ رکھیں. لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے.
بہت سے لوگ صرف پست ہمتی کی وجہ سے، وہم کی وجہ سے، اپنے خیالی پلاؤ، خیالی پلان کی وجہ سے اپنے کو ایسا معذور قرار دے دیا اور ایسا بیمار سمجھ گئے کہ صاحب روزہ ہم سے معاف ہے اور روزہ چھوڑ بیٹھے. رمضان کا روزہ بہت اہم ہے میرے بھائی. ہمارے سامنے تو ایسی ایسی کارگزاریاں ہیں کہ واقعی کوئی بیمار تھا لیکن رمضان کی محبت میں، روزے کی فضیلت اور برکتوں کے حاصل کرنے کی لالچ میں اس نے ہمت کر کے روزہ رکھ لیا تو اس کی برکت سے اللہ نے اس کی بیماری بھی دور فرما دی اور اس کا روزہ بھی عافیت سے پار ہو گیا. ایسے ایسے واقعات، جس کی جتنی بڑی قربانی اتنی اللہ کی مہربانی. ہمارے پاس ایک صاحب آئے 70 سال کی عمر، اپنی بیوی کا قصہ لے کر آئے. حضرت میری بیوی کو ایسی بیماری ہے کہ اس کے بدن میں ہر وقت انگار پھوٹتی، یعنی آگ جیسی گرمی اٹھتی. اب وہ بیچارہ ڈاکٹروں کے بعد دھکے کھا کھا کے تھک چکا، ڈاکٹروں کو بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی، پکڑ میں نہیں آ رہی. ہوتے ہوتے رمضان قریب آ گیا، ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ بھائی اب رمضان آ رہا، تم روزہ نہیں رکھنا، اس لیے کہ ہر وقت انگار پھوٹے گی تو زبان سوکھے گی اور خشکی آئے گی، لہذا ہر تھوڑی دیر میں پانی پیو اور روزہ روزہ مت رکھنا. اب وہ بیچارہ پکا مومن آدمی، روزے کا پابند آدمی، اس کے لیے بڑی پریشانی. اس نے ہم سے مشورہ لیا، ہم نے کہا بھائی دیکھو مرنا تو ہے ہی، وقت سے پہلے کوئی مرے گا نہیں، اور اگر روزے کی حالت میں موت آ گئی تو کتنی پیاری موت ہے، لہذا ہمیں تو سمجھ میں آ رہا کہ تم ہمت کر کے روزہ رکھ لو، جو ہوگا دیکھیں. بس جی اس نے ہمت کر کے روزہ رکھ لیا اور اپنی بیوی سے بھی رکھوایا. بس عید کے بعد جب ہمارا اس علاقے کا سفر ہوا تو اس نے کارگزاری سنائی کہ حضرت ہم نے ہمت کر کے جو روزہ رکھا اس کی ایسی برکت ظاہر ہوئی کہ کتنے زمانے سے وہ انگار پھوٹنے کی بیماری تھی اور ہم دوا کر کر کے تھک چکے تھے، آرام ہی نہیں ہو رہا تھا، روزہ رکھنے کی برکت سے الحمدللہ وہ بیماری بھی چلی گئی اور ہمارا روزہ بھی عافیت سے ہو گیا. حدیث میں آتا صوموا تصحوا، روزہ رکھو تمہیں صحت ملے گی. روزے میں جہاں اور بہت ساری برکتیں ہیں میرے بھائیوں، اور روزے میں ایک بڑی نعمت یہ بھی حاصل ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں اور صحت بھی حاصل ہوتی ہے، معدے کا نظام درست ہو جاتا ہے، بہت ساری برکت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے روزے کو اللہ نے فرض قرار دیا، اس کی عظمت پیدا کرو. فرض کی بات آ گئی تو ایک بات اور توجہ سے سنو اور سمجھو میرے بھائیوں، جیسے نماز فرض ہے تو نماز صحیح ادا ہونے کے لیے شرائط ہیں، جگہ کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا اور باوضو ہونا، قبلہ رخ ہونا، بہت ساری شرطیں. اگر کوئی آدمی ان شرطوں کا اہتمام نہ کرے اور یوں ہی نماز پڑھ لے تو وہ نماز نہیں ہوگی، اٹھک بیٹھک کہیں کہ اسے نماز پر کوئی زیادہ ثواب نہیں ملے، کیونکہ نماز کی جو شرطیں تھیں اس نے پوری نہیں کی. اسی طرح میرے بھائیوں، آپ کا روزہ صحیح روزہ ہو جائے اور روزے پر جو اجر و ثواب کے وعدے وہ مل جائیں، اس کے لیے آپ کو روزے کے مسائل معلوم کرنے پڑیں، کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کون کون سی شکلیں ایسی ہیں کہ اگر کسی نے روزہ توڑ دیا تو روزے کی قضا بھی اور کفارہ بھی. میرے پاس ایک صاحب مسئلہ پوچھنے آئے، کہا حضرت ہم جماعت میں گئے تھے 3 دن، وہاں پر ایک نوجوان سے ملاقات ہو گئی اور باتوں باتوں میں اس نے یوں بتایا کہ ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور رمضان کا مہینہ آ گیا، اس نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے تقریباً 15-16 مرتبہ ہم بستری کر لیا، صحبت کر لی. اب بتائیے کیا مسئلہ؟ وہ بیچارا نوجوان مسئلہ نہیں جانتا تھا، اس نے سمجھا کہ اپنی بیوی سے تو فائدہ حاصل کرنا حلال ہے، یہ اتنا موٹا مسئلہ نہیں جانتا تھا کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بھی صحبت کرنا حلال. اب یاد رکھو، مسئلے کی بات آ گئی تو سنو، رمضان میں روزے کی حالت میں کسی نے اگر قصدن اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیا، صحبت کر لیا، تو وہ گنہگار تو ہوا، توبہ کرنا لازم ہے، اس نے حرام کام کیا، پلس اس کے ذمے 61 روزے رکھنے لازم. ایک روزہ رمضان کی قضا کا رکھے اور 60 روزے رمضان کے روزے کے کفارے کے،
اور کفارے کے بھی صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ 60 روزے کنٹینیو مسلسل رکھے، اگر ایک دن کا گیپ کیا تو پھر سے رکھنا پڑے. دیکھ لیجئے، ایک مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس نے کتنا گناہ کیا اور کتنا بڑا نقصان کیا. اس لیے میرے بھائیو، رمضان کا روزہ فرض ہے، اس کے مسائل الگ ہیں، اسپیشل خاص مسائل ہیں، آپ کو معلوم کرنا پڑے گا، اور معلوم کر کے اس کے مطابق آپ روزہ رکھیں گے تو وہ روزہ ہوگا اور اس پر پھر اجر و ثواب کے وعدے. آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری نیکیوں کا بھاو ایسا بڑھا دیا کہ اگر کوئی نفلی کام کرے گا تو اس کا ثواب فرض کے برابر عطا فرمائیں گے، اور اگر رمضان میں ایک فرض ادا کرے گا تو 70 فرض کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے. سوچیے کتنی بڑی بڑی بشارت ہے، کیا کیا نعمت ہے. آپ غور کیجئے کہ مغفرت اور بخشش یہ کتنی بڑی دولت ہے. آدمی اپنی ساری زندگی کی نیکیاں دے کر ایک بات چاہتا ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے، بخشش ہو جائے. رمضان میں وہ بخشش اللہ تعالیٰ کی طرف سے لٹائی جاتی ہے، آپ کی معمولی معمولی نیکیوں پر، چھوٹے چھوٹے اعمال پر اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ، بخشش کا وعدہ. ایک حدیث میں فرمایا، من فطر فی صائماً کان مغفرۃ للذنوب وعید قرقبتی من النار. یہ مہینہ ایسا ہے کہ اگر کسی نے اس ماہ مبارک میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دیا، اللہ اس کی مغفرت بھی فرمائیں گے، جہنم سے آزاد بھی فرمائیں گے. صحابہ کی غربت تھی، انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ انعام اس وقت ملے گا جب کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے روزہ افطار کرائے. تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ پیٹ بھر کے باقاعدہ روزہ افطار کرا سکے، کھلا سکے. حضور فرمایا، نہیں، یعطی اللہ ھذا الثواب علی تمرۃ او شربۃ ماء او مسقۃ لبن. کہا یہ عظیم ثواب کہ تمہارے گناہوں کی مغفرت ہوگی، بخشش ہوگی، جہنم سے آزادی کا پروانہ ملے گا، ایک کھجور کے ٹکڑے سے بھی اگر کسی کو روزہ افطار کرا دیا اس پر بھی یہ انعام ملے گا. ایک گھونٹ دودھ سے، ایک گھونٹ چھاچ سے، لسی سے کسی کو روزہ آپ نے افطار کرا دیا تو یہ عظیم انعام. آپ سوچیے مغفرت کتنی بڑی تھا. ایک روایت میں فرمایا، من خفف عن مملوک فیہ غفر اللہ له واعتقہ من النار. آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ کا کوئی ملازم ہے، نوکر ہے، وہ بھی بیچارہ روزہ رکھ رہا ہے. اب روزے کی حالت میں آپ اس کی ڈیوٹی میں کچھ رعایت کر دیں، کچھ تخفیف کر دیں، تو یہ معمولی سی آپ جو رعایت کر دیں گے، تخفیف کر دیں گے، اس ادا پر بھی اللہ کو اتنا پیار آتا ہے کہ حدیث میں بشارت ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے اور اس کو جہنم سے آزاد. سوچئے مغفرت لٹائی جا رہی، لٹائی جا رہی. ایک حدیث میں ہے کہ روزانہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی. اس لیے میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ گولڈن چانس ہے، سنہرا موقع ہے، اپنی دنیا اور آخرت سب کچھ بنانے کے لیے بہت قیمتی موقع اللہ نے دیا ہے. سب لوگ تیار ہو جاؤ اور رمضان کا شاندار استقبال کرو. اچھا بھائی، استقبال کس چیز سے کرنا ہے؟ پھول سے، ہار سے؟ نہیں، آنے والے مہمان کو جو چیز پسند ہوتی اس چیز سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے. اب معلوم کرو کہ رمضان کو کیا چیز پسند ہے. آپ معلوم کریں گے تو پتا چلے گا کہ رمضان کو قرآن سے خاص تعلق ہے. ارے جبھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے عظمت والی کتاب کو اتارنے کے لیے اسی مہینے کا انتخاب فرمایا. فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا. پتہ چلا کہ اگر رمضان کو استقبال کرنا ہے، رمضان کی زیادہ سے زیادہ برکتیں لینی ہے، تو آپ کو اس ماہ مبارک میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی پڑے گی. بزرگوں نے فرمایا کہ جو رمضان کی جتنی زیادہ برکتیں لینا چاہے، اسے چاہیے کہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت. سب لوگ ارادہ کرو کہ اس ماہ مبارک میں ہم خوب قرآن پاک کی تلاوت کریں. ارے ارادہ کر رہے ہو؟ کتنا کرو گے؟ ہمارے بہت سے بزرگان دین اولیاء اللہ کے حالات میں کہ رمضان میں وہ روزانہ ایک ختم قرآن کرتے تھے. کتنا قرآن کرتے تھے؟
مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کو رمضان میں جو سوا پارا تراوی میں سنانا رہتا تھا تو وہ 24 گھنٹے میں 29 مرتبہ اس کو دہراتے تھے. کتنی مرتبہ دہراتے تھے؟ 29 مرتبہ. اور تراوی جب ہوتی تھی تو 30ویں مرتبہ. لہذا جس دن ان کی تراوی ختم ہوتی تھی تو گویا 30 قرآن ان کے ختم ہو جاتے. اب سوچیے آپ کتنا کریں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کا نام تھا بی صفیہ, وہ پورے قرآن پاک کی حافظہ تھی. ان کے حالات اور عجیب ہیں. یوں لکھا ہے کہ عام دنوں میں وہ روزانہ ایک منزل کی تلاوت کرتی تھیں, لیکن جب رمضان آ جاتا تو وہ روزانہ 40 پارے قرآن پڑھتی. کیا مطلب؟ ایک ختم قرآن کر کے اگلے قرآن میں 10 پارہ اور پڑھ لیتا. اللہ کے کیسے کیسے عاشق, کیسے کیسے قرآن پاک کے عاشق گزرے, کتنا قرآن پڑھتے. آپ بھی ارادہ کیجیے. آپ بہت سے لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں, کہتے ہیں آپ سے یہ 40 پارہ تو سمجھ میں نہیں آتا. اصل میں اپنی منزل سے اتنا دور چلے گئے میرے بھائیوں کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ابھی جیسے پہلے زمانے کے اولیاء اللہ قبر سے اٹھ کے آئے, ان سے کہا جو کوئی بتا دے کہ صاحب اس زمانے میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو 3-3 گھنٹہ گانا سنتے ہیں, تو ان کو بھی یقین نہیں آیا. بولے ایسا کہیں مسلمان کر سکتا؟ اگر ان کو بتا دیا جائے کہ اس زمانے میں ایسے بھی لوگ ہیں جو رات رات بھر گانا سنتے, تو ان کو بھی یقین نہیں آئے گا. وہ نیکیوں سے بہت قریب تھے, گناہوں سے بہت دور تھے. آج ہم نیکیوں سے بہت دور ہو گئے اور گناہوں سے بہت قریب. آج کے زمانے میں بھی آپ بھی یہ ختم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. آپ بھی 40 پارے پڑھ سکتے ہیں. خالی 2 کام کرنا پڑے گا. کیا کیا؟ اپنے 24 گھنٹے کو گناہوں سے پاک کر لو, اور گناہوں سے پاک کرنے کے ساتھ ساتھ لا یعنی اور فضول چیزوں سے بھی اپنے کو بچا لو. یہ 2 چیزوں کا جو اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں برکت دیتے ہیں, بہت برکت دیتے ہیں. آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیں. مرکز نظام الدین میں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مولانا سعد صاحب کے نانا تھے. ان سے ان کے کسی شاگرد نے کہا حضرت رمضان کے اپنے معمولات لکھائیے. کہا لکھو. فرمایا رمضان میں روزانہ 1 گھنٹہ سبق پڑھاتا ہوں, 1.5 گھنٹہ ذکر کرتا ہوں, اور اس کے علاوہ روزانہ 40 پارے کی تلاوت کرتا ہوں, اور اس کے علاوہ مرکز میں آئے ہوئے مہمانوں کی خدمت بھی کرتا ہوں. یہ ابھی قریب کے بزرگ ہیں, کچھ دنوں پہلے انتقال ہوا, جنہیں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آج بھی کتنے دیکھنے والے موجود ہوں. بہرحال آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی کثرت سے اگر ایک ختم نہیں کرتے تو کچھ تو ارادہ کرو. کتنا کرو گے؟ میں کہتا ہوں کم از کم ہر مسلمان رمضان میں 5 پارہ تو روزانہ پڑھنے کا ارادہ کر ہی لے. بولو ارادہ کرتے ہو؟ اچھا آپ نے ارادہ کر لیا, میں اس کو اور آسان کر کے بتاتا ہوں. آسان شکل یہ ہے کہ آپ عام دنوں میں اذان کے وقت مسجد میں آتے تھے, تو اب اذان سے 10 منٹ پہلے مسجد میں آ جائیے, باوضو حالت میں اذان سنیے, اور اذان کے بعد اگر سنت کا وقت ہے تو سنت پڑھ کے بس جتنا وقت ہے قرآن لے کے بیٹھ جائیے. ہر نماز کے آگے پیچھے 1-1 پارے کو ٹارگٹ بنائیے کہ کم از کم 1 پارہ ہر نماز کے وقت میں تلاوت کرنا. تو 5 وقت میں آرام سے 5 پارے کی تلاوت ہو جائے گی, اور پورے رمضان میں 5-6 قرآن آپ کا آرام سے ختم ہو جائے. بولو ارادہ کرتے ہو؟ اور اس سے بھی آگے کا ایک نسخہ بتاتا ہوں. آج بھی ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو 70 سال کی عمر کو پہنچ گئے لیکن اللہ کا پاک قرآن انہیں پڑھنے نہیں آتا. کتنے افسوس کی بات. اس دنیا میں آ کے تم نے سب سیکھا, اللہ کا پاک قرآن نہیں سیکھا, یہ کتنی گھاٹے کی زندگی. اس لیے فکر کرو, جلدی سے کسی سے قرآن پاک کو سیکھنا شروع کرو. اور آخری شکل کی جب تک سیکھ نہیں پاتے تو قرآن پاک کی ایک سورت ہے جسے سورۃ الاخلاص کہتے ہیں, قل ہو اللہ شریف کہتے ہیں. کون مسلمان ایسا ہوگا جسے قل ہو اللہ بھی نہیں یاد ہو؟ اگر قل ہو اللہ بھی تمہیں یاد ہے اور پورا قرآن پڑھنا نہیں آتا تو میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ رمضان میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تلاوت کی نیت سے قل ہو اللہ شریف پڑھو. قل ہو اللہ شریف پر پڑھنے پر بھی تلاوت کا ثواب ملے گا. اور کتنا پڑھو؟ ٹارگٹ بنا لو کہ کم از کم 24 گھنٹے میں ہم کو 1000 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھنا. سب ارادہ کرتے ہو پڑھو گے؟ اب اس پر بشارت سناتا ہوں. کنز العمال میں روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی 1000 مرتبہ قل ہو اللہ شریف کا اہتمام کر لے گا تو موت نہیں آ سکتی جب تک کہ جنت کا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. بولو کتنا بڑا انعام. اس عظیم انعام کو لینے کے لیے تو آدمی مر مٹے قربان ہو جائے. 1000 قل ھو اللہ کیا بہت آسان ہے, سب ارادہ کرتے ہو بھائی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان کا استقبال کرنا ہے کس چیز سے؟ ایک تو روزہ رکھ کے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا, اور دوسرے کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا, اور تیسری چیز ہے روزے کی فرضیت کا عظیم مقصد ہے تقوی. تقوی کسے کہتے ہیں؟ اپنے کو گناہ سے بچانا. تو رمضان کا استقبال تین چیزوں سے کرنا ہے, کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے, نہایت عظمت اور اہتمام کے ساتھ اس کا روزہ رکھنا ہے, اور تیسرے گناہوں سے بچنے کا بہت اہتمام کرنا. وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے میں جاتے جاتے میں ایک بات کہہ دوں, میرے بھائیو گناہ تو آپ کبھی بھی کریں, ہلاکت ہے, تباہی ہے, بربادی ہے, زہر قاتل ہے, ساری پریشانی آج گناہوں کی وجہ سے, لیکن اگر کوئی روزے کی حالت میں گناہ کرے اور رمضان میں گناہ کرے تو بڑا پاپی ہے, بڑا مجرم. اس کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں. جیسے آپ چوری کریں, کہیں بھی چوری کریں حرام ہے, لیکن اگر آپ مکہ میں پہنچ کے چوری کریں اور کعبۃ اللہ میں چوری کریں اور طواف کی حالت میں چوری کریں, آپ بڑے مجرم ہیں, بڑے پاپی. کیوں؟ کہ بابرکت جگہ میں آپ یہ گناہ کا کام کریں. یاد رکھو جو جگہیں بابرکت ہوتی ہیں, جو زمانے بابرکت ہوتے ہیں, اس میں جیسے نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے, گناہوں کا وبال بھی وہاں زیادہ ہوتا ہے. اس لیے آپ کوئی بھی گناہ کبھی بھی کریں, حرام ہے, ناجائز ہے, لیکن رمضان میں آپ گناہ کریں, رمضان میں آپ گانے سن رہے ہیں, رمضان میں موبائل کی گندی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں, اور رمضان میں حرام کام کر رہے ہیں, اب یہ خدا کے قہر و غضب کو دعوت دینا ہے. خطرہ یہ کہ کہیں آپ پر اللہ کا بڑا عذاب نہ آ جائے. اس لیے میرے بھائیو گناہ سے تو ہر حال میں بچانا اپنے آپ کو, لیکن خاص طور سے رمضان میں بہت زیادہ گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرنا ہے. بس یہ مختصر بات تھی, عرض کر دیا, وقت ختم ہو گیا. اب اگلا مضمون جو باقی ہے وہ انشاءاللہ اگلے خطاب میں پورا ہوگا. اس سے پہلے ایک دعا بتائی تھی, بہت سے لوگوں نے اس کا تقاضا کیا اور معلوم کیا, پھر وہ دہرا دیتا ہوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بیماری کی حالت میں صرف ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے اور اس کا انتقال ہو جائے تو جہنم کی آگ اس کو جلا نہیں سکتی. کتنا بڑا اللہ کے رسول کا احسان ہے کہ ایسی قیمتی دعا حضور نے بتا دی, اور ہماری یہ محرومی ہے کہ معلوم نہیں کرتے, اور معلوم ہو جائے تو عمل نہیں کرتے. ترمذی شریف میں بسند حسن یہ حدیث منقول ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. وہ دعا میں ایک مرتبہ پڑھتا ہوں, آپ حضرات چاہے موبائل میں ٹیپ کر لیں, چاہے ذہن میں محفوظ کر لیں, اور اپنی ہر بیماری میں پڑھیں. اس لیے کہ ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں کہ کون سی بیماری ایسی جس میں موت کا پیغام آ جائے, لہذا ہر بیماری کو آخری بیماری سمجھتے ہوئے اس دعا کا اہتمام کریں کہ اگر اسی بیماری میں آپ کا انتقال ہو گیا تو جہنم کی آگ جلا نہیں سکتے. میں پڑھتا ہوں, سب لوگ میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیں. پڑھیے, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد, لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. بس یہ چار جملے ہیں, یہ جملے آپ کو پہلے سے یاد ہیں, لیکن اس خاص ترتیب سے پڑھنا ہے کہ پہلے یہ جملہ, پھر یہ جملہ, پھر یہ جملہ. ذرا سا آپ ذہن میں بٹھا لیں, یاد کر لیں, اور اپنے ساتھیوں کو بھی بتائیں, اس کو پھیلائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب.